الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل الشهراء المقربين وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. گزشتہ تقریب میں اعلان کیا جا چکا تھا کہ دونوں نامکمل موضوعات جو اس سال اب تک ہونے والے دروس میں بیان کیے گئے تھے، یعنی مسائل استقامہ، جدے کے مسائل، اور جو تقریب چل رہی تھی کہ ظالم سے تعاون نہیں کرنا، آج کے درس میں ان کو مکمل کیا جائے گا. کیونکہ موجودہ سال کا یہ آخری درس ہے، اور انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، پہلے انہی کے حوالے سے گفتگو مکمل ہو جائے، تاکہ پھر وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ مسائل کا ذکر کیا جائے. گزشتہ ہفتے پوری ایک گھنٹے کی تقریر کسی چیز کی وضاحت میں تھی کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، اور گناہ اور نافرمانی کے کام میں مددگار نہ بنو. نیکی میں مددگار بننے کے لیے اور گناہ میں مددگار نہ بننے کے لیے قرآن کریم نے دو ایسے لفظ استعمال کیے کہ جس کے مادے پر بھی بحث ہے اور جس کی حیات پر بھی، یعنی اس امر میں بھی بحث ہے کہ مدد کرو جو سیغہ امر ہے. تو سیغہ امر کسے کہتے ہیں؟ واجب ہے اس کی پابندی یا مستحب؟ اور مدد نہ کرو سیغہ نہیں، اور سیغہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مکروہ کے لیے بھی؟ اور پھر خود اس لفظ تعاون، اعانت، اس کے اپنے مادے پر، اس لفظ کے اپنے معنی پر، اس لفظ کی لغتی تشریح پر بھی بحث ہے. سیغے کے اعتبار سے بھی بحث اور مادے کے اعتبار سے بھی بحث. تھوڑی وضاحت گزشتہ تقریر میں ہو گئی، بہت ہی مختصر آیت لیکن ہزار دو ہزار فقہی مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. اور جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جا رہا، اس آیت کے نئے نئے مفہوم نکل کے آ رہے ہیں، کیونکہ اب دنیا میں زندگی گزارنا اتنا مشکل ہوتا جا رہا کہ بغیر تعاون کے نہ نیکی کرنے والا کوئی کام کر سکتا ہے نہ گناہ کرنے والا. یہ آیت بہت زیادہ پوری دیر تلا بنتی جا رہی ہے. خیر، اس کی باقی تمام بحثیں گزشتہ تقریر میں آ چکی، بس صرف ایک آخری پیغام اس کے حوالے سے، اور وہ اس لیے کہ مسلسل یاد کہانی ہوتی رہے اس بات کی کہ قرآن کا وہ حکم کہ ولا تعاون ولا الاثم والعدوان، تمہیں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہیں بننا. اب ظالم کی مدد نہ کرنا، گناہگار کی مدد نہ کرنا، نافرمان اور عادی کی مدد نہ کرنا، اس کے دو مرحلے. مدد نہ کرنا کے خود دو معنی، ایک منفی اور ایک مثبت، ایک نگیٹو اور ایک پازیٹو. بہت ہی مختصر، لا الہ الا اللہ، یہ ہے عدم تعاون کے دو مرحلے. کہ پہلی منزل آتی ہے لا الہ، کہ جہاں نفی کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے، اور پھر دوسری منزل آتی ہے الا اللہ، جہاں آگے بڑھتے کسی کا اقرار کیا جاتا، کسی عمارت کو توڑ کے گرا دینا یہ پہلا مرحلہ، اور پھر وہاں پہ نئی عمارت قائم کرنا یہ دوسرا مرحلہ۔ بہت کلمہ توحید کی اسی چیز کا نام ہے۔ خالی یہ نہیں کہ بس جو پرانی عمارت ہے اس کو ہم نے ڈھا دیا، نہیں، وہاں پہ نئی عمارت کو قائم ہی کرنا، خالی معاشرے سے گناہ ختم کر دی، نہیں، اب اس کے بعد نیکی کے پیغام کو عام ہی کرنا۔ شہروں کو جنگل بنا دینا اسلام کا مقصد نہیں، گناہی صحیح لیکن اسے ختم کر کے خالی پلاٹ یا خالی میدان چھوڑ دینا یہ اسلام کا مقصد نہیں۔ بہت ہی مختصر میں نے یہ بات کی، دو چار منٹ، تاکہ اس دوران جو لوگ راستے میں ہیں وہ آ جائیں۔ اب ہم اپنے موضوع پر براہ راست آ جاتے ہیں۔ تو مدد نہ کرو گناہگار، مدد نہ کرو ظالم۔ اب اس کے دو مرحلے، ایک منفی ہے اور ایک مثبت۔ منفی مرحلہ وہی جو گزشتہ تقریر میں بیان ہوا، اور وہ یہ کہ گناہگار کی مدد نہ کرو میں سب سے پہلا مرحلہ یہ آتا کہ کوئی بھی ظالم بغیر پروپیگنڈے کے کم از کم آج کے دور میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج کے اعتبار سے سب سے بڑی مدد یہی کہ ظالم کے پروپیگنڈے میں کسی طرح سے اس کے ساتھی نہیں بننا۔ حتیٰ یہ کہ مولا کائنات کا ایک فتویٰ جو امام خمینی اکثر دہرایا کرتے تھے کہ الباطل یموت بستر کے ذکر، ایک یہ بھی منزل ہے جس کا خیال کرنا کہ بہت سارے باطل اور غلط ایسے جو مر جاتے ہیں اگر انسان اس کا ذکر ہی نہ کرے، اس پر تحقیق ہی نہ کرے، اس کا مقابلہ کرنا تو درکنار اس پر توجہ ہی نہ دے کہ کیا ہو رہا۔ اب ہر جگہ تو یہ کلیہ نہیں چلے گا، لیکن ایک قسم وہ آتی ہے باطل کی کہ یموت لے کر کے ذکر ہی، بس نظر انداز کر دو کہ کیا وہ خود بخود ختم ہو کے رہ جائے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ بہت ساری تنظیمیں کاغذ اور اخبار کے اوراق پر زندہ، اور اگر یہ سہارا ان سے چھین لیا جائے تو وہ بالکل ختم، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی غلط آدمی جس کا نہ معاشرے میں کوئی زور ہے نہ عوام میں اس کی آواز، لیکن ہم زیادہ ہی اس کا تذکرہ کر کے اسے اتنی بڑی حیثیت دینے کے بعد میں وہ ایک خطرہ بن جائے۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا رہا ہوں۔ ہاں، لیکن کچھ ایسے باتیں صدام جیسے، سلمان رشدی جیسے کہ جن کا مقابلہ کرنا ہمارے سامنے، خود سلمان رشدی کے کیس اس کی ایک مثال۔ اسی دنیا میں اس وقت اور بھی بہت سارے توہین رسالت کرنے والے اور اسلام کا اتنا کھلم کھلا مذاق اڑانے والے، لیکن ان میں سے اکثریت ہو کہ جس کو بالکل نظر انداز کیا جائے تو وہ مر جائیں، اور اگر ذرا ان کو اٹھایا جائے، ہم تو نیک نیتی کے ساتھ کے لوگوں کو اس کے خطرے سے آزاد کر رہے، لیکن در حقیقت وہ اس کا اثر قائم ہو جائے گا، اس کی شہرت ہو جائے گی، نہ جاننے والا بھی اسے جان لے گا۔ یہی وجہ کہ بہت ساری تہمتیں اور بہتان ایسے ہیں کہ خود معصومی، خود نائب امام یہ اس کو اسی لیے نظر انداز کر دیتے کہ اس کا جواب دینے جانا یہ تو خود اس کی مدد ہوگی، یہ تو خود اس کو شہرت دینا ہوگی، یہ تو خود اس کو طاقت پہنچانا ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، ممبر سے جتنا آسان، پریکٹیکل لائف میں یہ ججمنٹ کرنا اتنا ہی مشکل کہ مہاراج ذہن میں یہ بات رہے، تاکہ اصول کی حد تک جب مسئلہ معلوم ہو تو یہ اعتراض ہوگا کہ اگر ایک ہی جرم سلمان رشدی کرتا تو اس کے خلاف ایسا فتوا کیوں کہ ساری دنیا ہی کے رہ جاتی، اور اگر اسی جیسا کوئی اور عجیب قسم کی بات کرتا تو اسے قطعاً نظر انداز کیوں کر دیا جاتا، کلیتاً اس کی جانب سے نگاہیں کیوں پھیر لی جاتی، بس خالی فتوا کتاب میں چھاپ کی وجہ آگے کیوں بڑھ جاتے کہ توہین رسالت کرنے والا واجب القتل، اور ایسا واجب القتل کہ اسلام کی باقی جتنی سزائیں، معلوم بھی ہے کہ یہ آدمی اس سزا کا حقدار، جب تک کہ حاکم شرع اجازت نہیں دے، ہر کس و ناقص کو جو حق نہیں ہے کہ اس سزا کو نافذ کروا دے، پتا ہے کہ شرابی کی سزا اسی کوڑے، لیکن ہماری آنکھ کے سامنے شراب پینے والا ہم اسے اسی کوڑے نہیں مار سکتے، پتا ہے کہ شرائط پر پورے اترنے والے زانی کی سزا یا قتل یا سنسار یا سو کوڑے، لیکن بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے کس کے پھر بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو نافذ کریں. معلوم ہے کہ چور کی سزا آج کٹنا اور اسلام شوق دلاتا کہ سزاؤں کو نافذ کیا جائے. ایک مجرم کو جو سزا ملتی تو 40 دن کی بارش سے زیادہ رحمت نازل ہوتی. وہ حدیث جو توضیح المسائل کی شروع میں لکھی، یعنی توضیح المسائل میں سزاؤں کے چیپٹر کی شروع میں لکھی، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھوں کے سامنے چور مجرم ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. صرف چند سزائیں ایسی جس میں اسلام اجازت دے دی کہ جسے بھی اس گناہ کی اطلاع ملے بغیر کسی سے اجازت لیے خود وہ حق رکھتا کہ اس آدمی کو قتل کر سکتا، بلکہ یہ لفظ قتل کر سکتا ہے یہ غلط. کچھ گناہ تو ایسے کہ قتل کرنا واجب ہو جاتا، اور اگر انسان اس سزا پہ عمل نہ کروائے تو وہ خود گناہگار. اس میں پیغمبر کی یادی الناس فی سواء، میری ذات کے بارے میں تمام انسان برابر، یعنی نائب امام اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ اگر کسی نے توہین رسالت کی تو نائب امام کو تو حق ہے مجرم کو سزا دینے کا اور ہمیں حق نہیں. یہ پیغمبر کی نص معتبر الناس فی سواء، میری ذات کے بارے میں تمام انسانوں کو برابر سے حق حاصل. بلکہ اگلا جملہ مزید وضاحت کر رہا کہ اگر کوئی ایسا انسان تمہیں ملے کہ من شتمنی جو مجھے برا بھلا کہہ رہا، تو یہ تمہارے یہ نہیں ہے کہ سلطان یعنی حاکم کے پاس جاؤ، بلکہ جو ایسے شخص کو پائے تو وہ قتل کر دے. اس نے یہ صاحب نبی کا مسئلہ بھی پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والا. تو اب اس میں تو آپ نے شرح سے اجازت بھی نہیں لینا، بلکہ اس کے بغیر ہی ہم پر واجب. ہاں وہ دوسری حدیث سنا دی جائے، کیونکہ بعض اوقات نامکمل باطل اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتی، خصوصاً جب قتل واجب ہونے کی بات ہو رہی. ایک دوسری حدیث تھی کہ راوی نے جا کے کہا کہ مولا میں نے ایک آدمی کو اپنے کانوں سے سنا کہ وہ امیر المومنین سے سب کو شتم کر رہا. یہ ساری فقہی حدیثیں جو مہاراج فتویٰ دینے سے پہلے نقل کر کے اس کی روشنی میں فتویٰ دیتے. تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ ایک آدمی امیر المومنین کو سب کو شتم کر رہا، کیا مولا مجھے اجازت کہ میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ اجازت بلکہ واجب القتل ہے ایسا انسان. لیکن ایک بات یاد رکھو، بس ایک جملہ جو ہے یہ مسئلے کو خاصا بدل دیتا، مگر ایک بات یاد رکھو، ایک مومن کی جان ویسے ہزار آدمیوں کی جان سے زیادہ قیمتی. میں ایک مومن کو بچانا پسند کرتا ہوں ویسے ہزار آدمیوں کے قتل سے کہ جو علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سنا کہ اس کے اندر وہ ایک مسئلہ آ جاتا کہ حالات اور ماحول ایسا ہو کہ ایک کو قتل کرنے جائیں اور ایک مومن قتل ہو جائے. تو امام نے تو کہا کہ وہ ہزار بھی مارے جائیں اور ایک مومن مرے، میرے نزدیک یہ زیادہ بری بات اور زیادہ خطرناک مسئلہ. یہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ پہلی حدیث جو میرے موضوع میں خود بخود آ گئے کہیں کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے. خیر آئیے موضوع کے اوپر واپس. تو کیا وجہ کہ سلمان رشدی جیسے اور گناہگار، باقی تو تفصیلات کتاب میں لکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے مرضی، لیکن سلمان رشدی کے بارے میں ایسا فتویٰ حکم کی صورت سے دیا جاتا جبکہ فقہی اعتبار سے یہ فتویٰ کا موقع ہی نہ تھا. یعنی ہر آدمی پر صحیح واضح حاکم سے پوچھنے کی اجازت نہیں. وہی وجہ کہ الباطل یموت بالترک ذکر، کتنے ہی ظالم اور گناہگار ایسے کہ اگر انسان ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے تو وہ ختم ہو جاتے. یعنی وہ ایسی بات کہتے ہی اس لیے تاکہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو، لوگ غصے کے اندر آئیں اور پھر ان کا مقصد حاصل ہو جائے. اور میں موجودہ حالات میں اس کی ایک بہترین مثال اپنے سامنے رکھتا ہوں. شخصیات کا نام لینے بغیر اس وقت دینی اعتبار سے مغربی دنیا کا بدترین علاقہ نیویارک مانا گیا، گناہوں کے اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے. اتنا زیادہ سر پھٹا ہوا اور صاحبان ایمان میں اتنا اختلاف کہ جو ہم اپنے شہر کراچی میں جس طرح انجمن بازی کی عادی، باقی یورپ امریکہ میں ابھی یہ ماحول نہیں بنا. ایک تو لوگوں کی تعداد بھی کم اور مغربی دنیا کا دباؤ مجبور کر دیتا ہے آدمی کو کہ اپنے اختلافات گھر میں رکھے جائیں، گھر کے باہر نہ لائے جائیں. مگر نیو یارک آپ کو معلوم ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ لوگوں کی جسارت اتنی بڑھ چکی کہ مرض وقت سب کو کورٹ میں کھینچنے کی کوشش کی گئی اور ان کے خلاف یہودی اور عیسائی کورٹ کے اندر کیس دائر کیا گیا. یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر کچھ اور، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن صرف یہ عرض کرنا کہ وہاں کا ماحول آپس کے اختلافات اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور وہ انجمن بازی کا مرحلہ بالکل ہمارے پاکستان جیسا. لیکن پاکستان سے زیادہ وہاں کا گریس اس لیے ہوتی، بالکل دشمنوں کے درمیان بیٹھے اور ایک ذرا سے غلطی اسلام کے مذاق اڑانے کا سبب بن جاتی. یہاں ایک دوسرے انجمن کے بارے میں پمفلٹ چھپے تو پھر بھی اتنی توہین نہیں ہوتی. جب امریکہ اور نیویارک جیسے شہر ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف، بڑے مرجع اسلام کے خلاف اور علماء کے خلاف اور انجمنوں کے خلاف، یہ سارا کا سارا ماحول پیدا کرتا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ایسی شخصیت وہاں پہنچ گئی جس کی تبلیغات کا اتنا اثر اور فائدہ ہوا کہ تقریباً یہ سارے اختلافات ختم ہو گئے. یہ میں صرف 5-6 سال کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں. شخصیت ایسی آ گئی، باتیں نئی تھی، تبلیغ میں اثر تھا، مغربی دنیا کے لیے یہ بالکل ایک نیا مواد اور نیا میٹر تھا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ ان کی ذات پہ جمع ہونے چلے گئے، اختلافات ختم ہونے لگے، انجمنیں بٹنے لگی اور اتحاد کے پورے آثار پیدا ہو گئے. اب خدا معلوم کیا ہوا، کیسے اس طرح سے اشتعال دلایا گیا، ایک ایسے نوجوان کو مقرر کیا گیا جو ہر مجلس میں پہنچ جاتا اور ایسے الٹے سیدھے اعتراض کرتا کہ واقعان آدمی کا خون کھول جائے کہ کہاں تک آدمی برداشت کر. امر بالمعروف کا ایک اسٹیج آیا کہ اسی طرح مجمع عام کے اندر ان شخصیت کا ہاتھ اس انسان کے اوپر اٹھ گئے. اور بس اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا عجیب اور بڑا واقعہ ایک ہاتھ جو اٹھا، اور جس چیز کو میں یہاں کے درد کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، مغربی دنیا میں اس سے بچنا ممکن نہیں، یعنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ، کیونکہ شرم مجھے حق تو نہیں ہے کسی کو روکنے کا، اس لیے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کری. لیکن یہاں ذاتی پسند اور ناپسند کی بات آتی. اب مغربی دنیا میں تو بغیر ویڈیو کے کسی کا کام ہی نہیں چلتا، وہ ساری چیز ریکارڈ ہو گئی اور پھر اسے جو پھیلایا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس تبلیغ سے پہلے جتنے اختلافات، اب اس تبلیغ کے بعد جس کے بہترین اثرات نکل رہے وہ پرانے اختلافات سے زیادہ اختلافات چڑھ گئے، رجعت قہقہاری ہو گئی، قوم کی حالت اور زیادہ تباہ ہو گئی. اس کے بعد ہی وہ منزل آئی کہ مراجع تک کا احترام ختم ہو گیا اور آیت اللہ خود کو کورٹ میں طلب لیا گیا. اب مثلا یہ بھی بعض تحریکوں، بعض تنظیموں اور بعض مقررین کا طریقہ ہوتا کہ اس طرح سے ان کی زندگی کا دار و مدار اس بات پر کہ وہ تو انتہائی الٹی سیدھی بات کریں گے، وہ تو ہر وقت ہمارے خون کو کھولانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جملہ اور ان کا طریقہ کار، ہر ایک کا جواب نہیں دیتے تھے امام خمینی، ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کے جواب میں مضمون نہیں چھپواتے. یہ خاص طور پہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن میں سے اکثر انقلاب کے بعد ہوش سنبھالا، انقلاب سے پہلے امام خمینی کی شخصیت شاہ ایران کے تمام پروپیگنڈے کا ٹارگیٹ تھی اور ایسی ایسی باتیں کہی جاتی کہ ایک عام آدمی بھی برداشت نہ کر سکے. لیکن وہ جو کہا جاتا کہ امام خمینی کی شخصیت سیاسی شعور کے اعتبار سے کم از کم اس صدی کے تمام مراجع میں سب سے اہم شخصیت ہے، وہ یہی کہ صرف یہ دیکھ کر کہ کون سا باطل ایسا ہے جس کا جواب دینا، اس کا جواب دیا جاتا اور ہزاروں چیخنے اور شور مچانے والوں کو نظر انداز کیا جاتا، جس کے نتیجے میں کامیابی. خود بھی ایک مرتبہ کہا کہ اگر ہم ہر ایک کا جواب دینے لگے تو ہمارے پاس کام کرنے کا وقت کہاں رہے گا، اور وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا مقصد یہ کہ کہ اتنا ہمیں الجھا دیا جائے کہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں. تو ایک تو یہ منزل آتی ہے. اب ان تمام چیزوں کی سمجھ پھر عطا کر دی وہ پھر ہے, لیکن بہرحال ایک یہ مرحلہ. ایسے ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرو, اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا ذکر بھی اپنی زبان پہ لے کے نہ ہو. اس طرح نظر انداز کرو کہ جیسے دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں. دوسرا مرحلہ وہ اس کے بعد کا مرحلہ, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس وقت ظالم پروپیگنڈا شروع کرے, اگر کہ ایسا ظالم جس کا مقابلہ واجب, مگر اس کی تہمتیں اور بہتان وہ سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اب کیا وجہ کہ غیبت کرنے والے کو جتنا بڑا مجرم قرار دیا گیا, سامنے الغیبت کا عادل مقتدی, غیبت کرنے والے کو جتنا بڑا مجرم قرار دیا گیا اتنا ہی بڑا مجرم غیبت سننے والے کو بھی قرار دیا گیا. اس لیے کہ واقعاً اگر غیبت سننے والا نہ ہو تو غیبت کرنے والے خود بخود معاشرے سے ختم ہو جائیں. غیبت کو ختم کرنے کا طریقہ منفی طریقہ, غیبت کرنے والے پہ چڑھائی کرنے سے بہتر یہ کہ کوئی اس کی جانب توجہ ہی نہ دے. لوگ اپنے اپنے کانوں کو بند کر لیں, وہ دیواروں سے تو بات نہیں کرے گا, وہ کنویں میں منہ ڈال کے تو بات نہیں کرے گا, اور اگر کرے بھی تو پھر وہ غیبت نہیں کہلائے گی. تو یہی وجہ کہ دوسرا مرحلہ جو آتا گناہگار سے عدم تعاون, جو اس کی باتوں پہ توجہ دینا ہی نہیں, اس اعتبار سے وہ لوگ حقیقت صدام کے برابر سے ساتھی, جو چاہے کتنے ہی مقدس متقی اور پرہیزگار نہ ہو, جو ان تمام تہمتوں اور الزامات کو مزہ لینے کی خاطر, لوگوں کی معلومات میں بڑھانے کی خاطر, یا فقط اس انداز سے, جیسے جملہ ہے ہمارے یہاں شہید ثانی علیہ الرحمٰن نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے شرح الامان کے اندر, آوائے خوئی نے بھی اپنے دروس کے خارج میں ذکر کیا کہ کبھی اس چیز کا نام غیبت کہ فلاں شراب پیتا, اور کبھی اس چیز کا نام غیبت ہے کہ الحمدللہ میں شراب نہیں پیتا ہوں, کبھی اس چیز کا نام غیبت کہ فلاں کی ماں اور بہن کا یہ طریقہ کار, کبھی اس کا نام غیبت ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں حجاب کی پوری پابندی. یہ جملے برابر سے آتے, غیبت صراحت کے ساتھ, غیبت تعریضاً, یعنی جملہ ایسا کہ بظاہر یہ لگے کہ انسان اس بات پہ خدا کا شکر ادا کر رہا کہ خدا نے اسے نعمت عطا کی, لیکن کبھی یہ شکر بھی شکر خدا جو افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت, کبھی یہی غیبت. اگر اس شکر کا بیکگراؤنڈ, اس محفل کا ماحول جہاں پہ شکر کی بات کی جا رہی, وہاں خود پہلے وہ باتیں بیان ہو گئی کہ سننے والوں کے ذہن آپ کا جملہ سن کے خود بخود کسی کی جانب متوجہ ہو جائیں گے, ہے یہ قیمت کی بحث ہے, کبھی اور یہ بحث آئے. تو وہ لوگ ظالم کے برابر کے ساتھی مانے گئے جو ظالم کے پھیلائے ہوئے تہمت اور بہتان کو آگے بڑھاتے, جیسے مثال آ رہی کہ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ ٹیکنیکل یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی کی آواز دوسرے آدمی کی آواز کے ذریعے ظاہر کی جائے, وہ جو ہمارے کوئی کے بارے صدام خصوصاً گزشتہ سال پروپیگنڈا کیا تھا کہ میری تائید کی گئی یا میری حمایت کی گئی یا میری مدد کی گئی, اور ایک مبہم سا جملہ جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کوئی کا ہے یا نہیں, کہ نجف اس کربلا میں جو کچھ ہوا یہ قرآن اور خدا کی مرضی کے خلاف ہوا, ایسے جملہ بھی ایسا اس کے اندر کہیں سے بھی صدام کی تائید نہیں, نجف اور کربلا میں جو کچھ بھی ہوا, جو جملہ کہا جاتا کہ آغاز کوئی نے یہ ارشاد فرمایا کربلا اور نجف میں جو کچھ ہوا وہ خدا اور قرآن کی مرضی کے خلاف تھا. اب اس پہ اشارہ کس جانب, کوئی غلط ایسی بحث, یہ طریقہ کار بھی ہمارے یہاں بعض اوقات معصومین کے کلام میں اس کا تذکرہ ملتا, لیکن اس سے فتا نظر یہ مبہم کا جملہ جو ثابت بھی نہیں ہے کہ آیت اللہ ہے کوئی نے کہا یا نہیں کہا, لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہوتی کہ اس قسم کی چیزوں کو نہ صرف یہ کہ لوگ فوراً مان لیتے بلکہ ایک دوسروں تک پہنچانے لگتے. پچھلی دفعہ میں نے اس موضوع کے اس پہلو کو بتایا کہ مغربی دنیا الیکٹرانک آلات کی ریکارڈنگ میں سے اکثر کو تسلیم ہی نہیں کر رہی, اس لیے کہ اتنے فراڈ ہوئے, اتنے دھوکے کھائے, اتنی اس کے اندر عام زندگی کے اندر غلطیاں نکلی بزنس کا مسئلہ، ایگریمنٹ کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، یہ اب اتنے بڑے مسائل میں کیسے اس کو لیا جائے؟ لیکن اگر ہم اس بات کو نظر انداز کر بھی دیں، تب بھی اگر صدام یہ کہتا کہ میرے سامنے یہ کہا گیا، یا صدام سے مطلب اس کی پوری حکومت، تو سوچنے اور سمجھنے کی بات. اور آگاہ کئی کے ساتھ عجیب معاملہ یہ ہوا کہ فقط پچھلے سال کی بات نہیں، 12 سال مسلسل اور اس سے بھی پہلے جب سے مرجنجیت کا مسئلہ آگاہ حکیم کے بعد کھڑا ہوا، ہر قسم کی تہمتیں اور بہتان لگائے جا رہے، اور کتنے جلدی لوگ ان باتوں کو یقین کر لیتے. اچھا اب یہاں ایک عجیب بات اور ہمارے سامنے آتی، وہ یہ کہ اس قسم کے مسائل آپ یہ دیکھیں کہ بے دین لوگ ذرا کم ملوث ہوتے ہیں، بے دین لوگ ذرا کم ہوتے ہیں. جو ظاہری طور پر دیندار نظر آنے والے، نمازی، روزے دار، مقدس، پرہیزگار، دعا مانگنے والے، اعمال کرنے والے، شیطان انہیں اس مسئلے میں زیادہ ملوث کرتا. آپ عام طور پہ یہی مشاہدہ کریں، جہاں بات شریعت کے مذاق اڑانے کی آئے وہ بے دین آدمی، اور جہاں پہ بات کسی مرضی کی توہین کی آئے تو زیادہ تر آپ کو دیندار لوگ اس میں ملوث نظر آئیں گے. لیکن اس ایک مختصر سے واقعے کو چھوڑ کر ایک اصول ہمارے پاس آنا چاہیے کہ کیسے ہم کسی خبر کو مانیں اور کیسے نہ مانیں. وہ قرآن کی آئے کہ ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، الیکٹرانک آلہ، ویڈیو، ریڈیو کو بھی چھوڑیں، اس مسئلے سے پتا نہ کرو. اگر کوئی فاسق آ کے یہ کہے کہ براہ راست میں نے یہ بات سنی، اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ یہ تمام تقریباً موجودہ تمام مجتہدین کا فتویٰ کہ فاسق کے اندر ہر وہ آدمی آ گیا جس کی عدالت ثابت نہیں. کل بڑے امام والے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک معصوم ہے، ایک محفوظ ہے، ایک عادل ہے، ایک مجھول ہے، ایک فاسق. فاسق جس کا گناہ معلوم، عادل جس کی عدالت معلوم، مجھول جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو موجودہ تمام مراجع اس بات کو مانا کہ یہ جو قرآن کی آیت کہ فاسق کی خبر کو کبھی نہ مانو، اس میں مجھول الحال بھی شامل. ایسا جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، مسجد امام باڑے میں آپ کو ملتا، زیارت اور حج کے سفر میں آپ کا ساتھی بن چکا، ظاہری طور پر اعمال اور دعاؤں میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا، لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم اس کی عدالت کی گواہی دو، یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر یہ کہہ سکتے کہ یہ کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں کرتا، اور اگر کر لیتا ہوگا اس میں وہ جذبہ ہے خوف خدا کا کہ فوراً یہ توبہ کر لیتا، اگر آپ ہیزیٹیٹ کریں، تذبذب کا اظہار کریں کہ نہیں ویسے تو اچھا آدمی ہے، نماز روزے میں نظر آ رہا، اعمال دعاؤں میں شریک، آج زیارت سے جاتا ہوں، لیکن اتنی بڑی گواہی ہم کیسے دے دیں؟ بس جس آدمی کے بارے میں آپ نے یہ کہا، اسلام نے کہا اس آدمی کی کوئی خبر کا یقین نہیں کر سکتے، بس تبین جب تک کہ تمہارے پاس ساتھی تحقیق نہ ہو. تو معاشرے خبر دینے کا طریقہ کا ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات کو چھوڑے، مسجدوں اور امام والوں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں، پہچاننے والوں، کس کس کی بات پہ بھروسہ اور یقین کیا جائے، ایک اصول اسلام نے بتایا کہ عادل جس کے بارے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کے یہ گواہی دے، اس کے علاوہ کسی کی خبر پہ یقین نہیں ہوگا. لیکن پھر ایک بات یاد رکھیے، کل رات کو اتفاق سے بڑے امام باڑے کی مجلس کا یہ موضوع تھا، کچھ مومنین اس میں شریک تھے، کہ ہمارے یہاں لوگ ایک لفظ کو سن کر فوراً جمپ کتنی لمبی لگاتے ہیں دوسرے لفظ کے اوپر کہ مسئلہ بتانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی کے بارے یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ عادل، اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ ہم اس کو گناہگار سمجھ رہے ہیں. لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جی جب ہم نے اس کی عدالت کی گواہی نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی، جیسے چھوٹی سی مثال، ایک عالم، ضروری تو نہیں کہ دنیا کے تمام علماء کو ذاتی طور پر اتنا جانتا ہوں جو ابھی آپ نے سنا، کہ اس کے بارے میں یہ شرعی گواہی دے سکے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کہ یہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ، اور اگر گناہ کر لے گا تو اتنا خوف خدا ہے کہ فوراً توبہ کر لے، یہ ممکن ہی نہیں. اس کے ڈاکٹر، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا یا پاکستان یا کراچی کے سارے ڈاکٹرز کو اتنا جانتا ہوں؟ کیا ایک انجینئر کے بارے میں یہ عقل آ سکتا ہوں وہ اپنے شہر سے بھی سارے انجینئر کو اتنا جانتا ہو. ایک عالم تمام علماء کو اس طرح نہیں جانتا. وہ پہنچا کسی مسجد کے اندر, نماز ہو رہی ہے جماعت کی, نہیں معلوم کہ نماز پڑھانے والا ہے شرائط کے مطابق ہے یا نہیں, اس نے نماز نہیں پڑھی. کسی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ جماعت ہو رہی اور آپ نے جماعت میں شرکت نہیں کی, اس کا سیدھا سادہ ایسی جواب کہ نماز پڑھانے والے کی عدالت اس پر ثابت نہیں. لیکن یہ جملہ جو یقینی اعتبار سے بالکل صحیح, سننے والا کیا نتیجہ نکالے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنے والا عالم اس ایک امام کو گناہگار قرار دے رہا, کہہ رہا ہے کہ اس کی عدالت مجھ پہ ثابت نہیں. اور پھر وہ سارے اعتراضات جو شروع ہو جاتے ہیں, وہ ساری باتیں جو شروع ہو جاتی ہیں, کہ ایک عالم دوسرے عالم کو عادل ہی نہیں سمجھتا, واسق اور گناہگار, اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جبکہ یہ رات کے مجلس میں میں کر چکا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب عباس معصوم نہیں, تو یہ کہہ دینا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہگار. یہ معصوم نہیں کا ترجمہ گناہگار, دنیا کی کس ڈکشنری نے, فقہ کی کس کتاب نے, اصول کے کس مسئلے کے اندر یہ لکھا؟ لیکن اب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. خیر, اس تفصیل میں میں جاؤں گا, موضوع کچھ اور ہو جائے گا. تو واپس اصل مسئلے پر, ایک اصول یاد رکھیے, عام مومن کے بارے میں بھی, خجائیے کے مراجعے کے بارے میں, کہ اگر ایسا آدمی آپ کو خبر دے رہا جس کی اتنی عدالت کے آپ قائل نہیں ہیں جو ابھی بیان کیا گیا, اس کی خبر پہ آپ کبھی یقین نہیں کر سکتے. ہاں, عادل ہے تو خبر ماننا, اس میں بھی شرط ہے کہ اگر ایک اور عادل اس کی خبر کو جھٹلا تو دونوں عادلوں کی خبر حد ہو جائے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے کہ اگر یہ تو ایک عادل آپ کی نگاہ میں ہے, اس نے کہا فلا مرجع فاسق, دوسرے نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے اسے فاسق کہا جا رہا وہ عمل تعویل والا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگوں نے خیال کیا عمل ہے, اس میں دو پہلو نکل سکتے ہیں. ایک نے کہا کہ یہ مطلب نہیں, مطلب ایک نے کہا کہ میں نے اگر کوئی تو خود کیسٹ سنا, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہوں, کیسٹ میں آگا نہیں, یہ کہا ہی نہیں. اب دونوں عادل, دونوں کی گواہی ختم. جب دونوں کی گواہی ختم, کیا مطلب؟ ان کے بولنے سے پہلے جو اگر کوئی کے بارے میں آپ کا نظریہ تھا, وہ نظریہ آ جائے گا, پرانا نظریہ. اگر وہ جو برائی کہنے والا, اگر وہ نہ کہتا برائی, تو اس سے پہلے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی چیز, کہ ہر مرد ہمارے نزدیک اس کی عدالت ثابت وہ برقرار رہے. یہ آئندہ کے لیے ایک مسئلہ, ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبارات, معاشرے کے عام لوگ, پمفلٹ, پوسٹر, یہاں تک کہ مسجدوں اور امام بارگاہوں ممبروں سے کیے ہوئے اعلان, وہ بھی جب تک کہ آپ اس حد تک اسے عادل نہ سمجھے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اسلام نے ایک اصول ہم کو دیا, اور میرا دل موجودہ حالات کو دیکھ کر اتنا زیادہ کہہ رہا کہ میں اس کی اور وضاحت کروں, لیکن گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی کہ اتنی ہی گفتگو بہت زیادہ, کیونکہ ابھی ہمیں دوسرے مرحلے میں داخل ہونا, یہ ہے لا الہ کا مرحلہ. کہ اگر آپ ظالم کے پھیلائے ہوئے ایک جملے کو بھی معاشرے تک پہنچاتے ہیں تو گویا آپ ظالم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ایک قدم تعاون کا پہلا مرحلہ منفی, یعنی اس کی کسی بات پہ نہ توجہ دو نہ اسے لوگوں تک پھیلاؤ. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا, جب کہا کہ ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرو, تو اس کا پہلا مرحلہ یہ کہ ظلم کی عمارت کو گرا دو. لیکن دوسرا مرحلہ یہ کہ پھر وہاں پہ عدل اور نیکی کی عمارت کو قائم بھی کرو. تو ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا, یعنی اس کی کسی بھی بات پر یقین نہ کیا جائے, اس کے کسی بھی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے. بار بار آگاہ خوئی کا نام آنے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سارا اصول صرف آگاہ خوئی کے بارے میں نہیں, ہمارے شہر میں رہنے والا ایک ایک مومن جس کو آپ جانتے یا نہ بھی جانتے, اس کے بارے میں اگر کوئی خبر لے کے آیا کہ فلا عمل انہوں نے کیا, نماز قضا کر دی ایک مرتبہ, نامحرم سے اس طرح بات چیت شرم جائز نہیں, یا اس طرح کے خون کے پیسے کھا گئے, اصول سب کے لیے چاہے وہ آگاہ ہوئی نہ یا معاشرے کا عام ترین ہو, خبر لانے والا, اطلاع دینے والا وہ خود کتنے پانی میں, پہلے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کی خبر کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی. یہ تو ایک اصول ہر مومن کے بارے میں. صرف آغا کوئی نہیں بلکہ ہر ایک کے بارے میں. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ رہا, وہ کیا کہ ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا. اس کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں, تو کیا مفہوم یہی تعاون نہ کرو یعنی گھر میں بیٹھ. یہ اب اگلا مرحلہ, ظالم کے اس ظلم کا خاتمہ کرنا. تلوار نکال کے نہیں, بندوق چلا کے نہیں, فوجیں تیار کر کے نہیں, مرحلہ مرحلہ, زینا بزینا, درجہ بدرجہ آگے بڑھنا. خصوصاً کراچی کے ماحول کے اعتبار سے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, ایک ایسی نیکی جو آج سے 5-6 سال پہلے بڑے عروج پر, پھر معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا اور ذرا سی سستی اور کمزوری کی بنا ہو, اس لیے توجہ مبذول کرانا. ہاں ایک بات کہہ, یہ ضروری نہیں کہ جتنی باتیں میں کہوں وہ ساری واجب, اس میں مستحبات بھی شامل, لیکن مسئلہ صرف وہی کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو واجب نہیں ہوتی, مگر پھر انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ اس کو چھوڑ. کبھی اس کا موازنہ اور مقابلہ دنیا سے کیا جائے. ایک آدمی کی زندگی آرام سے گزر رہی, جتنا اس کو کھانا چاہیے وہ مل رہا ہے, جتنا لباس چاہیے وہ مل رہا, جو اس کی عام ضروریات زندگی. اس کے باوجود جب صحیح چھوٹا سا انویسٹمنٹ کر کے بڑے پروفٹ کی امید نظر آتی, تو باوجود یہ کہ فی الحال اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ مر رہا یا پیسے کی کمی یا فقر و فاقے کی نوبت آ گئی, پھر بھی یہ انسان کی فطرت کا کیا جذبہ کہ سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر سب لوگ دوڑ کے جاتے. یہ شیئر مارکیٹ جو پہلے اتنی اونچی تو شاید اب اونچی ہو رہی, یہ اس نے لوگوں کو اتنا پاگل کیسے کر دی. جب واقعان لوگوں نے اپنے مکان دے دی, واقعان بیوی کے زیورات دے دی, واقعات انویسٹ کی ہوئی رقم کو وہاں سے نکالا اور دوبارہ دوسری جگہ پہ انویسٹ کیا. اب یہ سب کچھ کیوں؟ یہ فطرت انسانی کا پہلو, کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل کہ جتنا تمہیں مل گیا اگر, اور اس میں مومن بھی شامل, اگر حلال طریقے سے اتنی ہی محنت کر اس سے زیادہ نفع مل سکتا تو آدمی بہت کم ایسے ہیں جو یہ کہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے زیادہ نفع. جب آج ہمارا گزارا ہو رہا, ہاں عزت و آبرو خطرے میں ہے, اپنی عزت کو بچانا مشکل ہو رہا, سفید پوشی کا بھرم نہیں رکھا جا رہا, وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن اچھا آتا ہے آتی کہ جس کا گزارا ہو رہا, پھر کیوں وہ ایک مرتبہ دوڑ کے جاتا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے گزارا تو ہو رہا, لیکن اگر بیٹھے بٹھائے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو نقصان کیا. دیکھیے اس کی دلیل صحیح, اسی لیے شریعت کو اس پہ اعتراض نہیں. زیادہ سے زیادہ کمائیں, زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں, اعتراض صرف حلال و حرام پر, اس پہ اعتراض نہیں. لیکن اسی حوالے کہ جب پتا چلا کہ فطرت انسانی میں یہ جذبہ, تو یہ جذبہ آخرت کے بارے میں کیوں کام نہیں آتا. یہاں ہمیں معلوم ہو گئے کہ فلا چیز کے اندر ہم پر واجب نہیں لیکن مستحب تو ہے, اور پھر بتایا گیا کہ اتنا ہے مستحب, وہاں آدمی کیوں ٹھنڈا پڑ جاتا, کیا مستحب ہے پھر ہم کیا کریں گے اس کو انجام دیں, پھر کیوں ہم اپنے گھر سے باہر نکلے, پھر کیوں اس زحمت میں پڑے. بعض اوقات یہ جملہ گناہ بن جاتا, کیونکہ اکثر یہ میں نے وضاحت کی کہ یہ یاد رکھیے کہ مستحب اور مکروہ کو انجام دینا ضروری نہیں, یعنی ترک مکروہ اور فعل مستحب یہ ضروری نہیں, لیکن اس کی توہین ضرور ہے. آپ یہ کہہ سکتے کہ نماز شب میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے واجب نہیں کی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یار کیا رکھتا ہے نماز شب میں, خالی مستحب ہی تو ہے, کیا اس کی اہمیت. توہین مستحب خود اپنی جگہ حرام. آپ یہ تو کہہ سکتے کہ نماز جماعت میں میں نہیں پڑھتا ہوں اور جان بوجھ کے نہیں پڑھتا ہوں, اس لیے کہ واجب نہیں, اللہ نے سہولت دی, اللہ کی دی بھی سہولت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. مگر یہ کہنا کہ جب مطلب کچھ لوگ کہہ دیتے جب توحید میں لکھتا ہے کہ جماعت واجب نہیں, کیا ضرورت ہے جماعت کی, کیا اس کی اہمیت ہے, کیا اس میں خصوصیت. ایک ہی چیز عمل کے اعتبار سے دونوں آدمی برابر, زید بھی جماعت نہیں پڑھ رہا, بکر بھی جماعت نہیں پڑھ رہا, لیکن جو توحید جماعت سر کی جماعت نہیں پڑھ رہا وہ گناہ گار. یہی توحید کا وہ جملہ جو لوگوں کو کنفیوز کر دے گا. توضیح المسائل, نماز جماعت کا پہلا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ ٹکرا ہے, شاید آپ نے کبھی توجہ نہ کی. نماز جماعت کا پہلا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ ٹکرا ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ نماز جماعت واجب نہیں ہے سنت موقع کا, بارہ سنت. دوسرا مسئلہ یہ کہ لاپرواہی اور بے توجہی سے کام لیتے ہوئے جماعت کو چھوڑنا حرام ہے.
اگر کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا ٹکراؤ یعنی عام لوگوں کو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، بالکل غور نہیں کیا تو ٹکراؤ نہیں نظر آئے، تھوڑا غور کرے تو ٹکراؤ نظر آ جائے، اور زیادہ غور کرے تو ٹکراؤ ختم ہو جائے. مسئلہ یہ عجیب مسئلہ کہ جو توجہ ہی نہ دے اسے تو کچھ لگے گا ہی نہیں، جس نے توجہ دی پوچھا کہ یہ کیا بات. پہلے مسئلے میں پہلا ہی مسئلہ مستحب، دوسرے میں لکھا ہے لیکن جماعت کو چھوڑنا حرام، جو مستحب ہے اس کو چھوڑنا حرام نہیں ہوتا، اور جس کا چھوڑنا حرام ہو وہ مستحب نہیں ہوتا، تو کنفیوز ہوتی. لیکن وہی بات کہ دوسرا مسئلہ جہاں لکھا ہے جماعت کا ترک حرام، یہ لفظ کے ساتھ کہ لاپرواہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے کہ کیا رکھتا ہے جماعت میں، چھوڑو جماعت نماز، بس نماز پڑھ لو تو کافی، یہ جملہ کہہ دیا کہ نماز کو چھوڑا تو حرام ہو گئے. اس لیے کہ مستحبات کو چھوڑنے کی اجازت اور اختیار، مگر توحید مستحبات کا اختیار کسی کو نہیں. تو بعض اوقات تو یہ جملہ صحیح ہوتا پیارے فلا چیز مستحب پھر ہم کیوں اس کو انجام، لیکن اسی میں بعض اوقات توہین آمیز لہجہ آ جائے تو گناہ. اب چھوڑ دیجیے توہین آمیز لہجے، میں نے دیکھا کہ مسائل کا وقت کم ہوتا جا رہا تو دو دو تین تین مسئلے موقع محل سے تقریر کے بیچ میں آ رہے ہیں. اب چھوڑ دیجیے اس مسئلے، اسی مسئلے کو لیجیے کہ آپ استاد کو انجام نہیں دینا چاہتے اور شریعت کے دائرے میں رہ توہین نہیں کر رہے، اس کو برا نہیں کہہ رہے، اس کو خفیف قرار نہیں دے رہے، اس کے اہمیت کو مانتے یہ کہہ کر مستحب کو چھوڑ رہے ہیں کہ بہرحال اللہ نے خود مستحب کیا، یعنی اللہ ہمیں اس میں سہولت دینا چاہ رہا. بے شک آپ کوئی گناہ آپ نے نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ انسانی فطرت کو وہ جذبہ کہاں گئے کہ اگر دولت دنیا جس کے بارے میں ہر ایک کو پتا کہ کتنا بھی کمانے رہ جانے والی، پنا ہو جانے والی، کسی کام آنے والی نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، بارہ جانتا ہر آدمی ہے اس بات کو، چاہے یقین کی وہ منزل نہ ہو، شیطان بس وسا ڈال ہی دیتا، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ دولت پھیل جانے والی چیز. اس میں یہ جذبہ کہ آرام سے گزارا ہونے کے باوجود اگر اتنی ہی محنت سے زیادہ چیز لالچ نظر آئے تو آدمی دوڑ کے جاتا. پھر میں کہہ دوں شریعت کے دائرے میں رہ مسئلہ پوچھ کر، لیکن جاتا ضرور کہ جب 10 روپئے لگا مثلاً ہمیں 100 روپئے کا نفع ہو رہا تو کیوں اس آتے ہوئے نفع کو چھوڑ دیں، کوئی اس سے اعتراض نہیں. لیکن دین کے معاملات میں یہ جذبہ کیوں بدل جاتا؟ بے شک اللہ نے واجب نہیں کیا امر بالمعروف کے ان پہلوؤں کو جو اب میں بیان کروں، لیکن مستحب کو قرار دی اور افضل ترین عبادت کو قرار دی. پھر وہی جملہ دوہرا دی جو بعض لوگوں نے 2 ہفتوں میں 2 دفعہ سن لیا کہ جس وقت خیبر کی لڑائی علی کو علم اسلام دیا گیا صبح خیبر، تو ساتھ میں جملہ بھی پیغمبر نے کہا کہ اے علی جاتے ہی جنگ نہ کرنا بلکہ پہلے دعوت اسلام دینا، وہ قبول نہ کرے تو جزیہ کی پیشکش کرنا، وہ قبول نہ کرے تو جنگ کرنا. اور وجہ جو بتائی وہ وجہ اب خیبر تک نہ رہی قیامت تک بن گئی کہ اے علی لأن يهدي الله بك أحدا، اگر اللہ تیری وجہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ 100 سرخوٹ راہ خدا میں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں. ایک آدمی کو اگر تیری وجہ سے ہدایت مل جائے، جسے قرآن نے بھی کہا کہ ایک آدمی کو ہدایت دو ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو تم نے زندگی عطا کی، جیسے ایک آدمی کو تم نے زندہ کر دیا. ہدایت اور زندگی کو برابر قرار دیا گیا، کسی کو راہ حق میں لانا گویا اسے زندہ کرنا، جب تک وہ راہ حق میں نہ تھا وہ مردہ تھا. اتنا بڑا احسان مانا گیا. اب تو اون اسلام میں خون بہا، اگر کوئی مومن ہمارے ہاتھ سے مر جائے بلکہ کوئی بھی مسلمان تو اس کی جان کا کی ویلیو 100 اونٹ 25 ہے. ایک انسان کو زندہ کر دیا اگر ہم نے کسی کو ہدایت کی. یہ قرآن بھی اشارہ کر رہا اور پیغمبر بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اس کے باوجود شیئر مارکیٹ کے لیے پاگل ہو جانے والے، دوڑ دوڑ کے جانے والے، کیا سبب کہ جب عملی زندگی ایسی مثالیں آتی کہ پتہ چلا کہ فلاں آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن ہم پر واجب نہیں ہے اس کو نہیں انل منکر کرنا، کیونکہ پہلے سے یقین ہے کہ نہیں مانے واجب نہیں. مستحب تو ہے، وہ صرف ایک منزل آتی جہاں جہاں امر بالمعروف حرام ہے وہاں تو چھوڑ دی، وہ تو گناہ میں لے. لیکن جہاں جہاں حرام نہیں وہاں جب یہ کہیں آغاز خود، جب یہ کہیں امام خمینی، جب یہ کہیں آغاز کل پائیدانی کہ آپ پر واجب نہیں ہے بے پردہ عورت کو کھلا جگہ ٹوکے، آپ پر واجب نہیں ہے بے نمازی کو کھلا جگہ تسلیم نماز کرے، لیکن یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر تو ہے، مستحب تو ہے. اب یہ کہہ لینا کہ بھائی مستحب ہی تو ہے، واجب نہیں ہے تو کیوں ہم اس جھنجٹ میں پڑے؟ اس کا مطلب کیا کہ دنیا اور آخرت، دنیا سامنے آخرت پیچھے، دنیا نبض ہے آخرت ادھار. اس لیے قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود وہ والا یقین نہیں آ رہا جس کی خاطر ہم یہ رسک لیں، اور یہی چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یہ عقائد جو بار بار کہا گیا کہ دو ہی تو چیزیں جنہیں چھٹے امام نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں پھیلایا، نمبر ایک فقہ، احکام حلال و حرام، اور اس سے بھی زیادہ معرفت پر توجہ، کہ سب سے افضل عبادت قرار دی گئی. ایک گھنٹے غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا گیا. لیکن ترتیب یاد رکھیے، معرفت کا ثواب سب سے زیادہ. اور معرفت کیا ہے؟ مبدا اور معاد، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ اس میں شامل. اسی انجام پر جتنا غور کرے تو آدمی یہ سوچتا کہ شیئر مارکیٹ کے نفے سے وہ نفع زیادہ جو قیامت اور آخرت کے حوالے سے ہم کو دیا جا رہا. یعنی جو اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ شیئر مارکیٹ بینک کے شیئر مارکیٹ میں لائے گئے، کمپنیوں کے شیئر مارکیٹ میں لائے گئے، ایک تو یہ، اور ایک پروردگار نے جنت کے شیئر بھی مارکیٹ میں بھیجے ہوئے، اس کے بھی شیئر ہیں، یہی جنت کے شیئر مارکیٹ میں فلوٹ کیے گئے. اور دونوں طرح کی مسئلہ، یہاں پہ آپ مکان بیچ کر اور بینک سے پیسہ نکال کے اور ادھار لے کے اور زیورات فروخت کر کے اس بینک اور اس کمپنی کے شیئر کے پیچھے پڑ جاتے، جنت کے شیئر بھی مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے ہیں. یعنی جنت ہمیں ملے، لیکن جتنے زیادہ شیئر لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ جنت کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہم پہنچ جائیں، اور بہت آسان ہے ہمارے لیے، بہت آسان. بینک بینک میں تو ہم پریشان ہو جاتے، گھبرا جاتے کہ کیا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اتنا پیسہ تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. مگر جنت کے شیئر سے یہ مسئلہ نہیں، وہ تو میدان میں بکھرے ہوئے، جس کا دل چاہے ذرا سی توجہ دے کے اسے اٹھا سکتا. جتنے زیادہ شیئر لے کے جائیں گے اتنا جنت کا مقام بڑھتا جائے گا. بہت ہی پرانا جملہ، کہوں یا نہ کہوں یہ منزل تو آتی، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ دوہرا دوں، یہ خیال قطعاً غلط ہے مومن کا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت میں درجے ہوں، ارے جنت تو جنت، اگر وہاں کی چوکھٹ پہ بھی ہمیں چوکیدار کی کوٹھی کے برابر جگہ مل گئی، وہی ہمارے لیے بہت. یہ آج محسوس ہو رہا، یہ آج آپ کہہ رہے ہیں، جب دنیا بہترین زندگی گزارنے کے باوجود ایک مرتبہ دل میں خیال آتا ہے کہ ویسی زندگی ہماری کیوں نہیں، جبکہ ہماری ساری ضروریات پوری. تو جنت میں تو یہ ناممکن ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے لالچ نہ آ. وہ جو معصوم نے بھی کہا، جنت میں ایک ہی افسوس تو ہوگا ہر ایک کو، کاش میں بنا نیکی اور کر لیتا، چھوٹی سی نیکی تو جس مقام پر میں ہوں اس سے بلند مقام پہ میں پہنچ جاتا. جنت کے اندر تو دنیا سے زیادہ کمپٹیشن کا جذبہ ہوگا، بس اس فرق کے ساتھ کہ دنیا میں اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں تو حسد پیدا ہوگا، جنت میں دیکھیں گے تو رشک پیدا ہوگا. دنیا میں اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ضرور کوئی 70 چلا کے یہ سب حاصل کیا. جنت میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے تو ندامت ہوگی کہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے دنیا میں کیوں توجہ نہ دی. اب آئیے اس تفہیم کے بعد آخری مسئلہ جو میری تقریر کا اصل موضوع تھا، اور وہ یہ کہ امر بالمعروف نہیں ظالم کی مدد نہ کر. اس کے دو مرحلے، ایک تو یہ کہ اس کی کسی بات پہ توجہ نہ، اور مثبت اس کا مقابلہ کرو. یعنی وہ صلح پھیلا رہا تو نیکی پھیلاؤ، یہ تمہارا فریضہ. اور یہاں پہ پھر میں یاد دلا دوں، معاشرہ آپ کو پریشان نہ کرے. بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے کہ اتنی گمراہی کا ماحول، ہم صدام ایک اور تو ساری دنیا میں ہزاروں صدام، اور ہم اکیلے ہم کیا کر سکتے. آپ حضرات کے لیے شاید یہ واقعہ بہت پرانا، کیونکہ بزنس میں یہ واقعہ پڑھایا جاتا کہ جوتے کی ایک کمپنی نے اپنے 2 سیلس مین افریقہ بھیجوا، شاید مثال ہی ہو لیکن بالکل ٹھیک مثال، اور کہا کہ جا کے دیکھ لو وہاں بزنس پروموشن کے کتنے چانسز. کمپنی ہے، ادارہ ہے، بزنس بڑھانا. ایک ایک ہفتے کا فٹ، پہلے سیلس مین کا ٹیلی گرام اگلے دن آ گئے کہ شام کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں تو کوئی جوتا نہیں پہنتا، یہ بزنس کا پروموشن کیا ہوگا؟ ایک آدمی جوتا نہیں پہنتا اس کے نزدیک تو یہ بالکل بیکار، ایک ہفتے کیا رہوں گا، کل شام کو آ رہا ہوں۔ اور دوسرے کا ٹیلیگرام آیا کہ ایک ہفتے کا ٹرپ ایک مہینے میں تبدیل کر دیا جائے، ایکسٹینڈ کیا جائے، اس لیے کہ یہاں کوئی جوتا نہیں پہنتا، یہاں سے زیادہ بزنس کا موقع کہاں ہوگا کہ جہاں پہ ہم سب کو جوتا پہنا سکتے ہیں، پہلے سے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کمپٹیشن ہی نہیں۔ اب یہ جو دو قسم کی فکر ہوتی جو سیلز میں زمین و آسمان کا فرق ڈال دیتی، ایک سیلز مین اور دوسرے سیلز مین کی کارکردگی، یہ ہے اسلام کا مسئلہ، یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ یعنی بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں لیکن کہہ دوں کہ اگر سبھی لوگ داڑھی رکھے ہوئے، وہ کل رات کو اس کی وضاحت تو ہو گئی کہ اگر سبھی لوگ داڑھی رکھ لیں تو امام کیسے آئیں گے؟ امام کو بلانے کے لیے لازم کہ دو چار آدمی تو داڑیاں مٹوائیں تاکہ ان کی وجہ سے امام آ جائے۔ امام کا اور داڑھی کا، امام کا اور پردے کا، امام کا اور نمازوں کا رشتہ، یہ تو اکثر مجالس میں میں بیان کرتا رہا ہوں اور کل رات کی مجلس کو بالکل تازہ ہوں گی ان کے ذہنوں جو موجود تھے۔ لیکن اس سے اب تک واقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دیکھ تو ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ اگر سب کے سب ہی لوگ داڑیاں رکھ لیں اور سب کی سب عورتیں ہی ایجاب کر لیں، جیسا ہم چاہتے کہ کاش ایسا سیدھا ماحول ہو جائے، پھر تبلیغ کرے تو پھر تبلیغ کی جس کے اوپر جائے گی، پھر تبلیغ یقیناً پھر بھی تبلیغ کا فائدہ یہ ہے، اس لیے کہ قرآن دو چیزیں کہتا، ایک گناہگار کو راہ ہدایت پہ لانا اور ایک پھر اس کو راہ ہدایت پہ باقی رکھنا، وہ جتنے جلدی آتا ہے اتنے جلدی ہٹ سکتا۔ اسی لیے فذکر کا بھی حکم ہے، بلغ بھی ہے، بلغ حکم پہنچاؤ، اور فذکر بھی ہے اور بار بار ان کو یاد دلاتے رہو، ایسا نہ ہو کہ حکم پہنچایا اور وہ دیندار بن گئے اب ہم نے چھوڑ دیا۔ نہیں، ایک بلغ ہے، ایک ذکر ہے، حکم پہنچا کے دیندار بناؤ یہ تبلیغ ہے، اور دیندار بننے کے بعد مسلسل یاد دلاؤ اہمیت دین یہ تذکیر ہے۔ اور یہی وجہ کہ جتنا صراط مستقیم پر آنا ہے اس سے زیادہ اہتنا صراط المستقیم کی دعا اہم ہے کہ اس پر خدا باقی بھی رکھے ہمیں، ایسا نہ ہو کہ آ تو جائیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ لیکن دیندار ماحول میں بھی یہ تبلیغ کا فائدہ، لیکن بے دین اگر ماحول تو آدمی کو سیلس مین کی طرح حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ارے یہ تو میرے لیے بالکل اوپن مارکیٹ ہے، جس طرح فری کورٹ میں بزنس بہت زیادہ ہوتا، یہ تو میرے لیے کھلی مارکیٹ ہے، جتنا چاہے ثواب لے سکتا ہوں، جتنا چاہے جنت میں اپنے مقام کو بڑھا سکتا ہوں۔ واجب نہیں، واجب کی شرائط سعودی میں لکھی، اس واجب کی شرائط ایک شرط ایسی جو آگے سے زیادہ امر بالمعروف کو ثابت کیے دے رہی، بہت یہ قدیر شرط، اسے بتا دیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری مجلس کا جو مفہوم ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے، اثر ختم ہو جائے۔ آدھے سے زیادہ امر بالمعروف معاف ہو، سعودی میں ایک عجیب شرط آ گئی کہ گناہگار اجتماع میں گناہ نہ کر رہا ہو، اور اس کی تعریف آپ سن لیجئے تو پتا چلے گا 70% گناہگاروں کو نہیں آنے گن کر واجب نہیں، البتہ مستحب ضرور، اور 30% کے لیے تو واجب تھی۔ تو خیر اس سیلز مین کی طرح حوصلہ مند بنی کہ کھلی مارکیٹ ہمارے سامنے، اس سے زیادہ تو ہم کو کبھی سوال مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں سے بس ایک آخری بات، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا تو بڑا مزہ آتا، اور وہ یہ کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا، لندن میں کسی مومن کے پاس نجفی کیسے لائبریری کا بکلیٹ پہنچا، لندن والے آداب و شمار کے بہت زیادہ شوقین ہوا کرتے، ہر چیز کمپیوٹر لگا ہے، پرسنل کمپیوٹر، ہر چیز اس میں ڈال کے آداب و شمار کا کھیل کرتے رہتے۔ دونوں نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، اور سوال یہ کیا، اب یہ سب ان کے بتائے ہوئے آداب و شمار ہیں، میرے پاس اس پاگل پنے کا وقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گنا 859، وہ پرانی لسٹ 859 رات کے کیسے اس کے اندر کر لی، ہو سکتا ہے درج ہو سکتا ہے درج نہ ہو، اس کا میرے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور 36 کے آگے لکھا کہ یہ قبر اور موت کے بارے میں، تو 859 859 میں سے 36، عجب مزید ان کی محنت دے دی، یہ وہی محنت ہے جسے رسول نے کہا نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی، لیکن ان کی محنت ہے۔ تاکہ 36 میں 23 تقریریں 1986 کے بعد کی، اور 13 تقریریں قبر کی ہیں جو 1986 سے پہلے کی، 807 تقریروں، کل 36 تقریر، اور اس میں سے بھی صرف 13 86 سے پہلے کی۔ پھر آپ قبر والے باپو، مولانا عذاب اور ملا جہنم کیوں کہلاتے، اب میرے ان کے ایسے تعلقات ہیں کہ وہ یہ لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. 807 میں اگر 36 تقریریں صرف قبر کے موضوع پر، پھر یہ کیا بات؟ کیونکہ یہ چیز تو شہرت پائی ہوئی ہے دنیا بھر، پھر یہ کیا مسئلہ؟ یہ ان کا سوال صحیح، اور اسی کا جواب اتفاق سے میرا آج کا موضوع تھا، وقت نہیں رہا، لیکن پھر بھی توجہ دلا دو. اس کا جواب کیا؟ یہ بھی ایک جواب ہے کہ شروع کی تقاریب جو قبر پہ زیادہ ہوتی تھی اس وقت نجفی جیسے لائبریری بھی تھی، مستحکم نہیں کہ بنیاد ڈالی جا رہی، لیکن اس کی ایک اور اہم وجہ، کیونکہ تھاراگر میں جو میرا داخلہ ہوا وہ فقہ کے عنوان سے ہوا اور تاریخ کے عنوان سے ہوا، مجالس کے عنوان سے نہیں ہوا. پہلا ماحول فقہی مسائل کا، پورے پورے رمضان فقہ میں جاتے، پھر تاریخی مسائل شروع، 22 تقاریر سیرت معصومین کی بالکل ابتدائی دور کی، یہ محفل حسینی کا درد جو کچی گلی وہاں سے ویلفیئر وہاں سے قابو سمیٹ لیا، آدھے گھنٹہ مسائل، آدھے گھنٹہ تقریر، اور اس تقریر آج تک یہاں تقریباً 400-500 کے قریب تقاریر ہو، قبر بیچے کے عنوان سے بھی نہیں بنا. تو مثلاً پورے اعزاز قبر کے حالات یہاں بیان ہو، سوال منکر و نکیر و قیامت، اس کا غیبات حسن وہ سارے عنوانات ہے، مگر یہ عذاب اور موت کا عنوان یہاں نہیں ہے. یہ شروع شروع کے میرے درد. پھر جو بات یہ ابتدا فقہ سے ہے، تاریخ سے ہے، اخلاقیات سے، اور تہمت یہ لگ رہی ہے یا الزام یہ لگ رہا کہ سوائے قبر کے اور کچھ نہیں ہوتا، وہ وہی سوال کا جواب ہے ہمارے آج. جو وجہ یہ کہ یہ اتنی ساری جو تبدیلی آئی جس میں انقلاب ایران کا حصہ سب سے ہے، اس کے بعد جو مجالس میں برپا، تو فقہ سننے والے، تاریخ سننے والے ہمیشہ محدود تھے. زیادہ پیغام کیسے پہنچے؟ یہ تو بہرحال اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ بتائیے اپنے بارے میں، تو میرا ایسی جواب، شروع شروع میں درس بھی کم ہوتے، لوگوں کو پھینک کے لانا پڑتا، تو اس وقت عیسال سلاب کی مجالس پڑھنے کا ٹائم بہت تھا. اب آج کل درس اتنے ہیں کہ یہ ٹائم ہی نہ رہا کہ عیسال سلاب کی مجلس پڑھی جائے، بہت زیادہ ٹائم. اور عیسال سلاب کی مجلس تو بہرحال وہ ہو یا آج، اس کا موضوع ہمیشہ موت بنتا. تو اب ہوئے کہ وہ لوگ کہ جنہیں نہ فقہ سے دلچسپی ہے، نہ درس سے دلچسپی ہے، نہ مسائل سے دلچسپی ہے، نہ تاریخ سے دلچسپی ہے، نہ اخلاقیات سے دلچسپی، مگر عیسال سلاب کی مجلس ایسی مجلس ہے جس میں ہر ایک کو آنا ہوتا. سوئم اور چیلم کی مجلس میں محرم والا اصول نہیں چلتا. محرم کا اصول کیا؟ کراچی جیسے شہروں بلا امام والے نے کون کھولا؟ جب فلا صاحب پڑھ، ان کے پاس تو سوائے عذاب و خاص کے کچھ نہ ہوگا. اچھا فلا میں کون پڑھ رہا ہے؟ ہم وہاں چلے جائیں، چوائس ہوتا. یہاں نہ صحیح ہوگا، عیسال سلاب میں چوائس نہیں ہوتا. ہمارے چچا کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، فلا صاحب پڑھ، ہم اس میں نہیں جائیں. ایک اور چیلم کی مجلس سامنے والے امام والے میں ہو رہی ہے، وہاں دھواں تقریر ہے، وہاں چلے جائیں. عاشورے کی مجلس میں یہ ہو، نوے کی مجلس میں یہ ہو، نوی کی مجلس، کہ یہاں نہیں جائیں گے وہاں جائیں. چیلم کی مجلس میں کبھی نہیں ہو سکتا. زید پڑھے، بکر پڑھے، عمر پڑھے، کوئی پڑھ، چچا کا بیٹا مرا اس لیے یہیں آنا پڑے. یہ نہیں ہے کہ سامنے کی ادا خانے میں چلے جائیں. عیسال سلاب کی مجلس، اب ہوا کیا؟ سب سے زیادہ نفرت کرنے والے اور چڑھنے والے اور دشمنی رکھنے والے، مگر بارہ کوئم اور چیلم کی مجلس میں آنے ہی آنا. اب وہ چاہے 2 مہینے میں ایک دفعہ آئے، اور اس 2 مہینے کے درمیان 50 تقریریں میں نے فقہ و تاریخ میں کر لی، اور ایک تقریر عیسال سلاب کی موت پر. لیکن اس بیچارے کی قسمت سے تو ہمیشہ وہی موت والی تقریر ہو، کیونکہ وہ آتے ہی سوئم کی مجلس میں، وہ آتے ہی چیلم کی مجلس میں. اس نے حساب لگایا کہ 3 سال میں نے مولانا کو سنا، 3 سال میں ان کی 50 تقریریں سنی، چاہے اس دوران 200 تقریریں ہو چکی جس میں سارے موضوعات کور، اس نے جو 50 سنی وہ سب کی سب سوائے منکر و نکیر و خدار کے اور کچھ بھی نہ تھا. تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صرف یہی پڑھا جاتا اور کچھ نہیں پڑھا جاتا. اب یہ دوسری بات کہ یہ بھی میرا تجربہ کہ 12 سال پہلے جس کو یہ کہا جائے کہ خون کے پیاسے، وہ ایسا بدلے، ایسا بدلے، ایسا بدلے کہ کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا. اور ایک دو نہیں، یہ تو اصول ہے کہ کبھی بھی ایکسپشن کے اوپر رول نہیں بنایا جاتا، رول ہمیشہ اکثریت سے بنایا جاتا. ایک مریض آتا تو آج آپ کو بہت ہی زندہ قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، 12 سال پہلے ان کی کیا حالت تھی یہ ہم ہی جانتے ہیں. لیکن ہوا یہ شہرت اتنی کیوں ہو گئی کہ سوائے موت کے اور کچھ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھتے ہیں؟ وجہ وہی کہ وہ جو شروع کی 3-4-5 سال تھی اس میں بولو تو کبھی بھی میری مجلس سننے نہیں آتے، کسی مرنے والے کی وجہ سے آتے، ان کو سوائے قبر کے کبھی کوئی موضوع نہ ملا تو یہ شہرت ہوگی. ورنہ اگر تمام تقاریر کو ملا کے دیکھیے
تو فقہ کے کیسز، تاریخ کے کیسز، ان سب کے مقابلے شکایت لوگوں کو ہے کہ قبر کا موضوع کبھی سسٹمیٹک پڑھا ہی نہ گیا، سوائے 79 کے جب صرف 7 تقریریں ویلفیئر میں ہمیشہ بکھرا ہوا موضوع آتا، اس لیے کہ ایک مجلس ہوتی کہیں ہم نے اس کو سیریس موضوع نہیں بنایا. تو اب یہ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، اپنے حالات زندگی نہیں بیان کر رہا، پیغام یہی ہے کہ جو ابتدائی کامیابی ہم نے اس وقت دیکھی، آج بھی اسی کا موقع، ایثار ثواب وہ اہم ترین موقع جہاں پہ آپ دوہرے طریقے سے دین کو فائدہ پہنچا سکتے. امر بالمعروف صرف مسئلہ یہ نا کہ آمنے سامنے کرنی بڑی مشکل، بہت مشکل. آپ کسی آدمی سے جائیں اپنے سامنے والے سے داڑھی رکھو، خاصا مشکل. تقاریر میں ہم لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے 50 آدمی اور داڑھی کے موضوع پہ تقریر ہے، ہر آدمی سمجھے گا یہ میری ہی توہین ہو رہی، تو کہاں یہ کہ آپ ٹیبل پکڑ کے کسی سے کریں. ایثار ثواب آج بھی بہترین موقع، آپ کا وہ رشتے دار، آپ کا وہ عزیز، آپ کا وہ جو زندگی میں کبھی تبلیغ کی کوئی بات نہیں سنے گا، اصل میں شریف شاید اس نے اٹھا رکھی، ایثار ثواب سے اس کو آنا پڑے. اس وقت ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، 12 سال پہلے نوجوانوں نے یہ ہمت دکھائی، باقاعدہ اس وقت ہمت کی بات، مرنے والے کو پورا گھرانا، وہ کون سا میرا مہم ہے کہ وہ مجھے بلانے کے لیے اقرار کرے. ایک نوجوان کو اڑ جاتا سوئل کے مجلس کو انہیں سے پڑھوانا، پورے اپنے خاندان کی مخالفت کرتے ہوں. اب آج میں نے دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سوئم اور جیلوں کی مجلس کو بہت ہی معمولی سمجھا جا رہا، حتیٰ یہ کہ کوئی کتاب میں دیکھنے والا مل گیا اس کو بٹھا کے 15 منٹ کی مجلس پڑھا لو، سلامی تو پہنچانا. کوئی بالکل عام قسم کا خطیب و ذاتی جو نہ ایسی مجلس پڑھ سکتا نہ ویسی پڑھ سکتا، صرف سلام میں شرکت کے لیے آتا، پھر سوئم کی مجلس تو اسی کو لے کے آ جاؤں. یہ جو سستی آ گئی یہ وہی ہے کہ